حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے بچے کے متعلق ارشاد فرمایا, اور یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ثم مر بامت, اور پھر ایک باندی کا گزر ہوا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو لوگ اس عورت پر تہمتیں لگا رہے تھے, اور بظاہر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس عورت نے ماں نے یہ سمجھا کہ یہ بدکارہ عورت ہے, چوریاں کرتی ہے اور گناہ کے کام کرتی ہے, والعیاذ باللہ. فقالت اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه, اور اس نے دعا کی اور اس نے کہا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا, یعنی میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اس عورت کی طرح بدکار نہ بنے, جب بڑا ہو جائے تو اس عورت کی طرح وہ چوری نہ کرے. تو اس بچے نے دودھ پینا دوبارہ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ اللہ مجعلنی مثلہا, اللہ مجھے بھی اسی جیسا کر دینا. فقالت لمذاق, تو ماں نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں یہ بات کہی, تو اس نے دو جوابات دیے. ایک تو یہ کہا کہ وہ جس کے متعلق آپ کہہ رہی تھیں کہ میں ویسا ہو جاؤں, شاندار آدمی, بڑی شخصیت, تو وہ تو کافر تھا, ظالم تھا. اور جہاں تک اس باندی کا تعلق ہے, اس خاتون کا تعلق ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اس پر تہمتیں لگا رہے ہیں, یہ ایسی خاتون ہے کہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ سرقتی, تو نے چوری کی ہے, زنائی تھی اور تو نے زنا کیا ہے, بدبختی کی بات کی ہے, بدکاری کی ہے, ولم تفعل, اور اس عورت نے ایسے نہیں کیا. دوسری جگہ حدیث میں آیا ہے مسند احمد کی روایت میں, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مظلومہ عورت رحمہ اللہ, اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے اور لوگ اس کو مار رہے تھے اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے, اس بچے نے کہا کہ ماں اس عورت نے چوری نہیں کی, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے اور یہ عورت ایسی نہیں ہے, وہی تقول حسبی اللہ, اور وہ جھوٹے الزامات پہ بار بار یہ کہتی تھی اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, حسبی اللہ, حسبی اللہ یہ کہہ رہی تھی. اسی روایت میں آتا ہے عارج رحمت اللہ علیہ کی, انہوں نے کہا اس بچے نے ماں کو بتایا کہ وہ جو بادشاہ تمہیں نظر آ رہا تھا آدمی, وہ تو کافر تھا اور یہ عورت رہ گئی, تو لوگ اس کے بارے میں یہ الزام اس پہ لگا رہے ہیں کہ اس نے برا کام کیا ہے. فتقول حسبی اللہ, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے. ویقولون لہا, اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تو چوری کرتی ہے. فتقول حسبی اللہ, وہ کہتی ہے اللہ مجھے کافی ہے. یعنی لوگوں, یہ جو دو الزامات تم مجھ پر لگا رہے ہو, میں ان دونوں سے بری ہوں, اور تمہیں سمجھنے کے لیے یا یہ کہ میری برات کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے اللہ کافی. یہ عورت کون تھی؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ سیاہ عورت تھی, اور بعض میں آیا ہے کہ یہ کہیں افریقہ کے کسی کی علاقے کی رہنے والی تھی, اور لوگوں نے اس پر ان الزامات کو رکھے رکھا اور اسے تنگ کرتے رہے, مارتے رہے, حتیٰ کہ انہا ماتت, وہ عورت مر گئی. تو انہوں نے, لوگوں نے جو بہت پاک اور نیک بنے پھرتے تھے, محض جھوٹ کی بنیاد پہ اس عورت پر تہمتیں لگائیں اور اس کی لاش کو گھسیٹتے رہے, یہاں تک کہ لے جا کر ایک کنویں میں یا کسی کھڈے میں ڈال دیا. یہ ظلم کیا لوگوں نے اس عورت کے متعلق, اور اللہ تعالی نے اس بچے کی زبان سے یہ بتلا دیا کہ یہ عورت جو ہے یہ پاک ہے, یہ عورت ایسی نہیں ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ تہمت لگانا یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اگرچہ اس کی براءت نازل کر دی, لیکن جس پر تہمت لگ گئی تھی, ماں نے اپنے بچے کو ایسے کردار سے بچانا چاہا. ماں تو ٹھیک ہے کہ کہتی ہے میرا بچہ اس کردار کا نہ بنے, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت کا کردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بچہ سچ بولنے والا تھا، وہ عورت ایسی نہیں تھی، مظلومہ تھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہونا بہرحال اچھا ہے، ظلم بہت بڑی چیز ہے اور دنیا میں عام طور پر ہوتا ہے۔ تو آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا تو یہ کہ آپ ظالم بن جائیں ولیعذ باللہ، اور یہ عاقبت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ بندے پر جب خود بخود ظلم لوگ کرنے لگیں تو وہ خود بخود ہی مظلومیت کے درجے میں آ جاتا ہے، اور یہ مظلوم ہونا بہرحال ظالم ہونے سے اچھا ہے۔ انسان اس کی مثال ایک اور سمجھ لیجئے، کبھی تو حاسد ہو جاتا ہے کہ لوگوں پر جو اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کر حسد کرتا ہے کہ کاش اس پر خدا کا یہ انعام چھن جائے۔ یہ سینے کی بیماریوں میں سے ہے، اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس کے مریض کم ہو جائیں، میرے پاس مریض آ جائیں، فلاں مولوی صاحب کا خطبہ اور وعظ جو لوگ سنتے ہیں اس کی مجلس میں نہ جایا کریں، میری مجلس میں آئیں، فلاں وکیل کے پاس جو مقدمے آتے ہیں اس کی بجائے لوگ میری پاس آئیں، میری شہرت ہو جائے۔ الغرض مختلف لوگ اپنے اپنے شعبوں میں کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور حسد کرتے ہیں، تو ایک تو ہو جاتا ہے حاسد، اور دوسرا اس کے مقابلے میں جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محسود۔ تو محسود ہو جانا زیادہ اچھا ہے بنسبت حاسد ہونے کے، ایسے ہی مظلوم ہو جانا زیادہ اچھا ہے بنسبت ظالم ہونے کے۔ اور مظلوم ہونا اور محسود ہونا یہ خود اللہ کے انعامات میں سے ہے۔ کسی آدمی پر خدا اتنی مہربانی کرے کہ وہ لوگوں کی زبانوں میں آ جائے اور لوگ اس سے حسد کرنے لگ جائیں، تو یہ محسود آدمی ہو گیا نا۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کو درخواست پیش کرے کہ اللہ اپنے انعامات مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ لوگ جلتے ہیں اور مجھے جلی کٹی سناتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا؟ ایک خاتون ہے، اس کے حسن سے، اس کے کردار سے، اس کی اچھائی سے، شوہر سے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی سوکنے، اس کی نندے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو اگر لوگ حسن کی وجہ سے اس کے در پہ ہو گئے ہیں تو کیا وہ اپنے چہرے پہ احساس لگ لے؟ کیا خدا کے انعامات کے لیے اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ ان چیزیں واپس لے لے؟ اس لیے آدمی سوچے کہ اگر میں محسود ہوں تو لوگ حسد کر رہے ہیں، تو یہ تو خود اللہ کا انعام ہے، صبر کرے اور چپ رہے اور اللہ کے انعامات کو برسنے دے، جیسے اس کا کریم آقا اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اور اس پر انعامات کرتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان مظلوم ہو جاتا ہے تو پھر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس عورت نے کیا کیا کہ بار بار کہتی تھی حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اور لوگوں نے الزام بھی لگایا تو اتنا برا الزام لگایا کہ خواتین کے معاملے میں اور ان کے حقوق کے معاملے میں، یاد رکھو انسان کی عزت سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی آدمی اس پہ ہاتھ ڈال دے اور کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کے معاملے میں تہمت لگا دے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، ایمان والوں کا کام نہیں۔ کوئی کافی بھی اتنی بری حرکت کر سکتا ہے، ایمان والے بہرحال ایسے نہیں کرتے۔ زبان سے ایسے جملے کہنا جس سے کسی عورت پر تہمت آتی ہو، جس سے کسی کا کردار باغدار ہوتا ہو، بہت شدید چیز ہے، زندگی بھر اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں صاحب کہ تہمتیں لگا دی جائیں کہ فلاں محلے میں فلاں عورت اور ہماری گلی میں یہ عورت اور اس خاندان میں یہ عورت، یہ اللہ کے ہاں پہنچ کے اس کے جواب دینے پڑیں گے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، بچو بچو سات ان گناہوں سے جو آدمی کو دبو دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے، بچو ان گناہوں سے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے، یہ سات گناہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بس سحر، اور دوسرا گناہ جادو کا کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جس کا خون اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی شرعی سزا کے تحت سے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناحق خون یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو آدمی کو ڈبو دیں گے. تین ہو گئے، وہ عقل الربا سود کا کھانا، وہ عقل مال یتیم یتیم بچوں کا مال کھانے، اور جس دن میدان جنگ میں بھیڑ پڑے اور جس دن میدان جنگ میں رن جمے اس دن بھاگ جانا، اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقذف الغافلات المؤمنات، بھولی والی معصوم بچیاں معصوم عورتیں ان پر الزام لگانا تباہ کر دینے والی چیز ہے، کبھی بھی اس میں نہیں پڑنا چاہیے. حتیٰ کہ آدمی اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو جب تک ضرورت پیش نہ آ جائے ان کاموں میں نہ پڑے. یہ چیزیں ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات گناہوں میں ان کا شمار کیا ہے جو آدمی کو ڈبو دیتے. ساٹھ ساٹھ سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ستر ستر برس خدا کے لیے کام کرتا ہے اور ان گناہوں میں سے کسی سے پڑ جاتا ہے کسی میں اور اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. ایک زبان کا جملہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقذف المحصنات، اور پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، المومنات ایمان والیاں، الغافلات الغافلات بھولی بھالی. یہ ایمان والے عورتوں کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولی بھالیاں کہا؟ ڈیڑھ ہزار سال اس بات پر گزر گیا ہے، آج بھی اب بھی اتنے گئے گزرے دور میں بھی شوہر چلا جاتا ہے، چار مہینے بعد واپس آتا ہے، شوہر باہر چلا گیا مجھ سے کام کرنے کے لیے، پانچ سال بعد واپس آتا ہے، دس سال بعد واپس آتا ہے. کیا مجال ہے کہ وہ بچی وہ لڑکی وہ عورت کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے؟ جس گوشے جس گھر میں چھوڑ کے گیا تھا اسی گھر اور اسی گوشے میں پڑی رہتی ہے اور اپنے کام کاج کے لیے ضرورت سے باہر نکلتی ہے. اب بھی مسلمان خواتین اور ہمارے معاشرے میں غالب اکثریت ان عورتوں کی ہے، مرد سب کام پہ چلے جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں عورتیں گھر کی ویسے بھی ملکہ ہوتی ہے، ویسے بھی ملکہ ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ کبھی ان چیزوں کے لیے سوچے اور کسی غیر کو دعوت دے؟ عمومی اکثریت معاشرے کی ایسے ہی ہے. پر تہمت لگانے والے جب کچھ اور نہیں سوجتا تو اپنے اندر کی گندگی کو ظاہر کرنے کے لیے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا تھا. عامر بن قریظ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرنا، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنا، ایک دوسرے کے معائب کو مت کریدنا، اور تمہارا بھائی کوئی سودا کر لے کسی چیز کو پسند کر لے تو اس کے بعد تم اس کے سودے پہ سودا نہ کرنا. وکونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اور مشکل وقت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، اس کی توہین نہیں کرتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا تقویٰ ہاؤنا، لوگو تقویٰ یہاں سینے میں دل میں ہوا کرتا ہے، لوگو تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے، تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے. اور کسی آدمی کے شریر ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، کم درجے کا سمجھے. کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کے لیے میں حرام کہتا ہوں، حرام ان اس کے لیے حرام ہے، دموہ و مالہ وعرضہ، اس کا مال کھا جانا یا اس کی عزت کے در پہ ہو جانا یا اس کے خون کے در پہ ہو جانا. عزت کے در پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ وہ چیزیں ہیں، مسجد کے سامنے دکان ہے، حتیٰ کہ مساجد کی دکانوں میں اپنے کاروبار کرتے ہیں، اور ہر آنے جانے والی پر نظر اور باتوں میں کرنا اور اشارے کرنا کہ یہ آج کل کہاں جا رہی ہے اور یہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس پر تہمت بھی لگا دینا، چاہے اس اللہ کی بندی کو کسی دنیا جہان ان چیزوں کی خبر نہ ہو، اور لوگوں کو کہنا کہ تم تو غافل ہو صاحب، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ان آنکھیں کھلی ہونے سے بہتر ہے کہ مر جاتا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی گناہ کی بات ہے پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ایسے پاک ہو گئے تھے کہ ہزار بار بچتے تھے ان کاموں سے. کیا ثبوت ہے کسی کے پاس؟ جب ثبوت نہیں ہے تو اس پہ حد لگنی چاہیے کہ اس سے ایک پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگا دی. عورتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ مردوں پر تہمتیں لگاتی ہیں، اور مردوں کا یہ حال ہو جائے کہ عورتوں پر تہمت لگائیں. اگر شرعاً معاملات کے فیصلے ہوتے اور قاضی وقت کوئی موجود ہوتا تو اسے درے پڑنے چاہیے تھے یا نہیں، اسے کوڑے لگنے چاہیے تھے یا نہیں؟ 80 درے لگتے، 80 کوڑے لگتے. اب جتنے لگتے نہیں اس لیے آسانی ہے. تمام دنیا جہان کی عورتیں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو، تہمت اس پہ بھی ناجائز ہے. تہمت اس کو لگانا، اس کی عزت اور اس کی رسوائی کے سامان کرنا، یہ بھی حرام ہے، مسلمان عورتوں کے لیے بھی حرام. اس حرمت کا اثر کہاں کہاں پہنچتا ہے. کوئی خاتون لیڈر ہو گئی، اس کے متعلق فضول بکتے رہنا کہ اس کردار کی عورت ہے، اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا اس لیے کہ دنیا میں کوئی سزا دینے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، میں سیاست کے چٹخارے، زبان کے چٹخارے کسی عورت کی عزت پر حرف لے آئیں، یہ کس کا کام ہے؟ کسی مسلمان کا؟ اور محض لوگوں کو صرف یہ بتانا کہ ہمارے پاس بھی بڑی معلومات ہیں، ہم بھی اس میدان میں بڑے فن خواہ ہیں اور ہم اس میدان کی ہر بات جانتے ہیں، ان خواتین پر بھی یہ تہمت لگانا جو بھی اپنے فن کے مظاہرے کرتی ہیں، یہ تہمت ان کے لیے بھی ناجائز ہے اگر کسی انسان کے پاس دلیل نہیں ہے. یاد رکھو اس میں ساری کی ساری وہ عورتیں آتی ہیں، چاہے وہ اسٹیج پہ کام کرتی ہے یا کہیں بھی، لیکن اسے اس حد تک بدنام کر دینا کہ اس عورت میں یقیناً یہ خرابی ہے، بدکارہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں چونکہ حد جاری نہیں ہوتی، دنیا میں چونکہ اس انسان کو سزا نہیں ملتی، اس کی کھلی زبان ہے، جو مرضی کہتا رہے، لیکن کیا قیامت کے دن بھی وہ بری ہو جائے گا؟ سنو قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اچھی طرح یاد رکھو. سنن کبری میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ 12ویں جلد میں حدیث لائے. پڑھیں کیوں ہم؟ پڑھیں تو جب ہم نے کوئی انسان بننا ہو، کوئی تربیت ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو. حرام ہے جس طرح دودھ اور شربت خوشی سے پیا جاتا ہے، اس طرح جہالت پی جاتے ہیں، جذب کر لیتا ہے ان کا دل جہالت کو، اور علم سے بھاگتے ہیں، تعلیم سے بھاگتے ہیں، پھر تربیت کہاں سے ہو؟ سنو قیامت میں کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا سمعت نبی توبت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ابو القاسم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو توبہ کی تلقین کرنے والے نبی تھے، انہوں نے امت کو توبہ کرنے کا سبق دیا تھا اس پاک ہستی سے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا ایما رجل، کوئی مرد، قذف مملوکہ، اپنی خادمہ پر تہمت لگا دے، اپنے گھر کی نوکرانی کے متعلق کہہ دے کہ اس کا کردار ایسا ہے، کوئی مرد ایسا ہے، قذف مملوکہ، نہیں ترجمہ اور ہو گیا، ایما رجلن، کوئی بھی مرد، قذف مملوکہ، جو اس کے گھر میں کام کرتا ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، وہ بری مما قال، اور اس آدمی کے کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو جس نے یہ تہمت لگائی ہے، اقیم علیہ الحد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس انسان پر حد کو قائم کر دے گا، الا ان یکون کما قال لہ، سوائے اس کے کہ اللہ اس کی گواہی دے کہ یہ واقعی مرد ایسا تھا، قیامت میں حد قائم ہو جائے گی. اس لیے ان تمام لوگوں کو خیر بنانی چاہیے جو مردوں اور عورتوں پر ایسی بدکاری کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ قیامت میں اللہ اپنے علم کے مطابق گواہی دے دے گا کہ تم نے جس عورت پر اور تم نے جس مرد پر یہ تہمت لگائی تھی تم سچے تھے اور واقعی اس میں یہ چیز تھی. ختم ہو گئی بات. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بات بھی ختم ہوگی یا نہیں. اور قیامت میں اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اس نے یہ بات نہیں کی گئی اور تم نے دنیا میں اس کے کردار میں تہمت لگا دی تھی اور آج میرے فرشتے 80 درے تمہیں پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ماریں گے اور پٹائی ہوگی, تو قیامت کی اس پٹائی سے کون بچائے گا؟ اس لیے کردار پر تہمت لگانا مردوں اور عورتوں کی, خواہ اس عورت کا تعلق کسی فن سے ہے, خواہ وہ گاتی ہے اور خواہ وہ اسٹیج پہ کام کرتی ہے, خواہ وہ سیاست میں ہے, خواہ وہ گھر میں بیٹھتی ہے, بات اتنی ہی کرو بھائی جتنی بات حقیقت میں ہے. اس کو بڑھاتے کیوں؟ ایک عورت جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, ٹھیک ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت یہ جھوٹ بولتی ہے یا غیبت کرتی ہے, کیا یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اس عورت کا کردار ایسا ہے؟ خیر منائے جب کہ آمد میں اللہ کے فرشتے اسے 80 درے لگائیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ زبان کا ایک لمحے کا چٹخارا آج اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دنیا میں قاضی نہیں رہے مگر اللہ کی مخلوق ایسی بھی یتیم نہیں ہوگی, ہو گئی ان کا مالک موجود ہے. لوگ اس عورت پر تہمت لگاتے رہے حتیٰ کہ اس بیچاری کو مار کے گھسیٹا اس کی لاش کو اور جا کر ایک گڑے میں ڈال دیا اور وہ کہتی رہی حسبی اللہ حسبی اللہ, اللہ کافی ہے جو تہمتیں تم مجھ پہ لگا رہے ہو, میرا خدا میرے لیے کافی. اتنا زیادہ پاک معاشرہ تھا اور اتنے پاک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے انہوں نے دنیا کو دیے تھے کہ آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کا. ابو میمونہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں مدینہ منورہ آیا اور میں اپنی سواری سے اترا, فعلقتھا تو میں نے اپنے اونٹ کو یہ جو بھی سواری تھی اسے باندھ دیا مسجد کے ساتھ, میں مسجد میں چلا گیا. ایک آدمی آیا تو اس نے کسی وجہ سے میری سواری کی رسی کھول دی. فقلت لہ میں نے اسے کہا یہ وہ چیز ہے جس کا ہم لفظاً ترجمہ تو کر دیتے ہیں, آپ سوچ لیجئے خود ہی کہ یہ گالی ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے. یہ بعض ایسے نالائق لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر گالی چڑھ جاتی ہے, اٹھتے بیٹھتے عام گفتگو میں بھی ماں بہن کی گالیاں دیتے رہیں گے. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ ارے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے, آپ سمجھتے ہیں یہ گالی ہے؟ انگلش میں بھی دیتے ہیں, اردو میں بھی دیتے ہیں, پنجابی میں بھی دیتے ہیں. تو اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا یہ گالی سن کے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قاضی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم اس کی ماں کو ایسے تانا دیتے ہو, اس کی ماں کا نام لے کے یا ماں کو کہتے ہو کہ اس نے بری حرکت کی ہے؟ فضربنی ثمانین صوتاً, قاضی کے حکم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے 80 درے مجھے لگائے گئے. یہ ہے وہ پاک معاشرہ. کوئی کسی کو ماں کی گالی دے سکتا ہے؟ بہن کی گالی دے سکتا ہے؟ بیٹی کی گالی دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ قانون کی حکمرانی ہے اور اگر کسی کی عزت کے متعلق ہم نے ایک لفظ بھی کہا اور اشارہ بھی کیا تو قضاء کا باب کھل جائے گا اور پھر ہمیں اپنے کیے کی سزا ملے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے پاک اتنے نیک لوگ تھے کہ گالیاں اس معاشرے میں تصور نہیں تھا. اللہ کے ایسے اچھے بندے اب بھی دنیا میں موجود ہیں مل جائیں گے کہ ساری زندگی انہوں نے کبھی گالی نہیں دی. ابو زناد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اپنے والد سے نقل کرتے تھے عن الفقہاء من اہل المدینہ, مدینہ منورہ کے جو فقہاء تھے, مدینہ منورہ میں 7 یا 10 فقہاء تھے اور وہ جو فتویٰ دے دیتے تھے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس فتوے کے برعکس کوئی فتویٰ دے. اجتماعی مسائل زیر بحث آتے تھے, بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے اور فتوے ان کے پورے مدینہ منورہ کیا پورے عالم اسلام میں چلتے تھے. انہوں نے کہا مدینہ منورہ کے فقہا کہتے تھے یہ فقہا کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. اتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ ان کی مجالس تھی. کانو یقولون, اور وہ فتویٰ کس بات پہ دیتے تھے؟ مدینہ منورہ کن فقہا میں محمد بن قاسم تھے بن ابو بکر، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. قانو یقولون فتویٰ دیتے تھے کہ من قال للرجل، کسی نے کسی مرد پر تہمت لگا دی اور اسے کہہ دیا یا لوتی، ارے وہ کام کرنے والے جو سیدنا لوت علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کرتی تھی. ہمارے معاشرے میں یہ گالیاں ہو گئی نا اب عام، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہہ دینا کہ یہ تو گے ہے، ولیعذ باللہ. تو ہوتا کیا تھا کہ جلد الحد 80 درے لگائے جاتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جن سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کے کردار پر اثر پڑتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو معصوم بچیاں اور بچے جب ان پہ تہمتیں لگتی ہیں تو چڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی صلاح پر چل پڑتے ہیں کہ اچھا تم نے کہا ہے نا، ہم تمہیں کر کے دکھا دیں گے کہ ہم ایسے ہی ہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. کیوں لوگوں پر آخر زندگی تنگ کرتے ہیں؟ ابو الزناد رحمت اللہ علیہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو الزناد دوبارہ انہیں اسی دوبارہ وہ کہتے ہیں، یعنی ایک اور روایت میں ان کی آتا ہے، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک غلام پر حد جاری کی اور 80 دروں کی سزا اسے دی تھی، اس نے کسی کے متعلق کہہ دیا کہ یہ اس کردار کا آدمی ہے. تو وہ زناد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ جب کوئی کسی پر تہمت لگا دے، کوئی ماں بہن کی گالی دے دے، کوئی بیٹی کی گالی دے دے، اس گالی سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ولیعذ باللہ اس نے ان رشتوں کو غلط استعمال کیا ہے، یا کوئی مرد کسی مرد پر تہمت لگا دے، عورت مرد پر تہمت لگا دے، تو آپ کیا کہتے ہیں جب غلام ہو تو کیا اسے 80 درے لگنے چاہیے؟ انہوں نے کہا ادرکت عمر بن الخطاب، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھا ہے، عثمان بن عفان کو دیکھا ہے، والخلفاء اور اس کے بعد بھی خلفاء ہلم جرن، میرے زمانے تک جتنے خلفاء آئے ہیں ما رأیت احدن، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی غلام کو 80 درے لگائے ہوں، اکثر من 40، 40 سے زیادہ نہیں لگاتے تھے، سزا ملتی تھی. فکری اعتبار سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ 80 درے کیوں لگائے؟ اس کو چھوڑیے، یہ تو ساری بحث ہے ان قاضیوں کی، اگر قضا کا نظام ہو تو پھر کیا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تعزیرن لگا دیے تھے 80، وغیرہ اصل میں 40 لگنے چاہیے تھے، یہ بات کی بحث ہے. لیکن سمجھنا اس سے یہ چاہیے کہ کیا کسی پر تہمت لگانا، گالی دے دینا کیا اتنا آسان ہے؟ اس لیے کیوں غافل مومن عورتیں ان کے معاملے میں پڑے؟ اور یہ اصل میں کام کرنے کا ہے، اصل میں بات کہنے کی ہے ان لوگوں کی جو جمعوں کی نمازیں پڑھاتے ہیں، جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کو تلقین کریں، اور جب ممبر پر ہی بیٹھ کر محض سیاسی وجوہ کی بنا پر عورتوں پر تہمتیں لگائی جائیں تو پھر کوئی کسی کو کیا کہہ سکتا ہے اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ میں 6 پارے میں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور ان یہودیوں کو دیکھو گے تم، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو گناہ کے کاموں پہ دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں گناہوں کو، والعدوان اور زیادتی کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ الصَّوْتَ اور حرام کھاتے ہیں. تین گناہ ہو گئے یہودیوں کے، گناہ پہ لپکنا، ظلم کرنا، حرام کھانا. قرآن نے کہا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑے برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا 63 نمبر آیت میں، اللہ نے کہا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور ان کے مولوی گناہ کی باتیں کہنے سے؟ اور اس سے بڑی گناہ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ عورت اور مرد کسی پر تہمت لگا دی جائے؟ اللہ نے کہا ان کے مولوی جو ہیں ان چیزوں سے کیوں نہیں لوگوں کو روکتے اور ان کے درویش کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے یہ بتایا کہ یہ کام ان کے کرنے کے ہیں. اور دوسری بات وقت لے مسحت، اور لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں یہ روکتے، کیوں نہیں مذمت کرتے؟ سما کانو یسنعون، بڑے ہی برے کام ہیں جو ان کے مولوی اور ان کے درویش کر رہے ہیں، کیوں ان کی زبانیں بند ہیں؟ اس لیے جو بھی بولتا ہے اور جو صاحب علم ان چیزوں پر تنقید کرتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ کے یہاں جا کے اس نے بھی جواب دینا ہے. خدا جب علماء اور درویشوں کی فہرست قیامت میں سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ تم بھی انہیں میں سے ہو, تم نے اپنا کردار کیا ادا کیا تھا, تو اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ چاہیے کہ اہل علم اور چاہیے کہ درویش اللہ کے اچھے بندے لوگوں کو منع کریں, تہمتیں مت لگاؤ, جو جس نے گناہ کیا ہے اتنی بات کرو اور وہ بھی اس وقت کرو جب تمہیں ضرورت پیش آئے, نہ خام خواہ گناہوں کی تشہیر کرتے پھرو. اور اسی طرح لوگوں کو وہ منع کریں کہ حرام مال نہ کماؤ نہ کھاؤ. اب حرام مال سے تو جب منع کریں جب اپنی مسجد کے لیے چندہ خود حرام مال سے نہ لینا ہو. پتا ہے کہ اس آدمی کی تنخواہ 10,000, 20,000, 50,000 سے زیادہ نہیں, اور وہ کہتا ہے کہ جناب 2,00,000 آپ کی مسجد کو دینا ہے, تو کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں یہ 2,00,000 کہاں سے آ گیا, آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے. ہاں وہ کہے کہ میں نے جائز ذرائع سے کمایا تو بسم اللہ, اور اگر ناجائز ذرائع ہیں تو اس پیسے کو کیوں استعمال کیا جائے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا تھا, اسے پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے, بات تو یہ تھی کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پہ حد لگتی تھی. سالم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا یعنی عبداللہ سے, اور انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو, کانا یضرب فی التعریض الحد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی اشارے کنائے میں بھی بات کرتا تھا نا کہ اس کی ماں ایسی, اس کی بہن ایسی, اس کی بیٹی ایسی, کسی عورت کے متعلق فلاں ایسی ہے, اور تعریض بھی کرتا تھا اشارے میں بھی کہتا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حد جاری کروا دیتے تھے. خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور کا واقعہ ہے. عمرہ بنت عبد الرحمن ہے, صحابیہ رضی اللہ عنہ, وہ کہتی ہیں دو آدمی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور ایک آدمی نے دوسرے سے لڑائی میں یہ کہہ دیا کہ ماں ابھی بزانن ولا امی بزانیت, میرا باپ بدکار نہیں تھا اور میری ماں بدکارہ نہیں تھی. اب کہنا تو وہ کچھ اور چاہتا تھا لیکن اس نے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا. فاستشار فی ذلک عمر بن خطاب, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں یہ مسئلہ رکھا کہ یہ اس طرح کا مقدمہ آیا ہے تم بتاؤ. تو لوگوں نے کہا مدح آباہ و امہ, اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے کہ اتنے بلند کردار کے تھے. باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو اپنی ماں اور باپ کی تعریف کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں ملے تھے. نرا ان تجلدہ الحد, ہمارا فتویٰ تو یہی ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے تاکہ زبان سنبھال کے رکھے, کسی کے ماں باپ کے لیے وہ ایسی بدکاری کی باتیں نہ کرے. جلدہ عمر بن خطاب, انہوں نے کہا میرے دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر حد جاری کی اور 80 درے اسے لگائے. کسی کی عزت کھیل ہے؟ اور یہ کہاں سے سیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت سنو اور یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل للرجل, جب کسی مرد نے دوسرے کو کہا کہ یا مخنث, ارے جڑے, ارے مخنث, یہ لفظ عام ہے یا نہیں؟ ولی یعذ باللہ, باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی نے یہ حرکت کی ہے, مارتے نہیں ہو تم مردوں کے مخنث ہو, چوڑیاں بھیجتے ہیں کہ تم مرد ہو یا عورتیں ہو گھر بیٹھو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاقیات سکھائے تھے, کیا مساجد اور خانقاہوں سے یہ اخلاقیات اب اٹھیں گے؟ وہاں تو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے کو کہہ دیا کہ ارے مخنث, فجلدو عشرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 درے لگاؤ اس کو, کیوں لوگوں کی عزت کو کھیلتا ہے؟ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ, اور آدمی نے کسی دوسرے کو کہہ دیا یا یہودی, یہ تو عام ہو گیا, ارے یہودی, فجلدو عشرین, فرمایا 20 درے اس کو لگاؤ. اور نام نہیں لیتے ہم کسی کا, مگر اسی ملک میں لوگوں کی عزتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لوگ کہتے تھے کسی کے متعلق کہ 100 یہودی ہوں تو پھر وہ ایک فلانا بنتا ہے. اب بھی کہتے ہیں لوگ کہ یہ یہودی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ان سب کو یہ حدیث بھول گئی ہے اور دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور داڑھی اور امامہ اور پگڑی اور خوشبو اور ساری کی ساری سنتیں, اور یہ جو فرض تھا کہ اپنی زبان سے مت ایسا جملہ کہو کہ کسی کی عزت میں حرف آتا ہو, اس معاملے میں چپ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 درے لگانے کا حکم دیا ہے, لیکن اب درے لگائے کون؟ اب تو زبانیں کھلی ہیں, قیامت میں جب پہنچیں گے اللہ کے ہاں تو امید ہے ان کو بھی درے لگیں گے جنہوں نے مخنث کا, اور ان کو بھی درے لگیں گے جنہوں نے یہودی کا, اور ان کو بھی درے لگیں گے جنہوں نے آج سے کوئی 1300-1200 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق اپنی کتاب میں لکھا کہ یہودیوں کے قتل سے اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا یہ کوفہ والا یہودی ہے اس کو قتل کرو, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. خدا سے ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی؟ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا تو کیا وہ اس وجہ سے بچ جائے گا کہ وہ واقعہ دوسری صدی ہجری کا ہے, اور آج کوئی کہتا ہے تو 14ویں-15ویں صدی ہجری میں کہہ رہا ہے اس کی آج کے آدمی کو سزا ملے اور اس وقت کے آدمی کو سزا نہ ملے. جو کوئی کرے گا اپنے اعمال کو وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا. اللہ نے قرآن کریم میں 3 چیزوں کے متعلق بتا دیا ہے کہ وہ لوٹ کے آتی ہیں. کاش کے لوگ قرآن کو پڑھتے اور کاش کے وہ اللہ کی کتاب کو سمجھتے. اللہ نے کہا ہے لوگو سرکشی نہ کرو. فلما انجاہم, جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں سمندر میں, جہاز ڈوبنے لگتے ہیں تو روتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, آج اگر تو بچا لے ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بنیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض, اللہ نے کہا پھر جب میں انہیں زمین میں نجات دے دیتا ہوں پھر سرکشی کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں بغیر الحق بغیر وجہ کے. یا ایہا الناس, سنو لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, شرارت کا انجام اسے ہی دیکھنا پڑے گا جو شرارت کرے گا. جو بغاوت کرے گا نتیجے میں اس کی اپنی جان ماری جائے گی. انما بغیکم علی انفسکم, شرارت جو کرے گا شرارت اسی کی طرف لوٹ کر آئے گی. 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 23ویں آیت میں اللہ نے صاف بتا دیا. اب جا اللہ تعالیٰ کس طرح آخر بتائے, خدا نے بتا دیا. اس نے کہا جب تم شرارت کرو گے اس کا انجام خود سمجھو گے. یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے جو شرارت آج تم نے مچائی ہوئی ہے کچھ دنوں کی بات ہے, یہ شرارت تم پہ لوٹ کے آئے گی. دوسری چیز اللہ نے بتا دی, اللہ نے فرمایا اقسموا باللہ, قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی خدا کی بات بتائے تو ہم اس پر چلیں گے. اور جب کوئی خدا کی بات سنانے والا آیا ما زادہم الا نفورا, تو بدکتے ہیں بھاگتے ہیں نیکی کی باتوں سے. مستکبارا فی الارض, اللہ کی زمین پر مغرور اور متکبر بنتے ہیں. ومکر السیء, اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے خلاف داؤ چلتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, تولے ہیں سازشی, جو اپنے بھائیوں اپنے گھر والوں اپنے خاندان اپنے کنبے قبیلے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ نے دوسری چیز کہہ دی, اور اللہ نے کہا بلا یحیک مکر السیء الا باہلہ, لوگو یاد رکھو جو کسی کے لیے برائی کا سوچے گا داؤ کرے گا یہ داؤ اس کا لوٹ کے آئے گا, خود اپنے لیے برائی کر بیٹھے گا. فَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, کیا یہ وہ کرتوت کرنا چاہتے ہیں جن سے پہلے دنیا میں لوگوں نے کیے, دوسروں کے لیے وہ داؤ کھیلتے تھے خود اپنے جال میں پھنس گئے. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور لوگو اللہ کی روش کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور اللہ نے جو بات کہی ہے یہ ٹلنے والی نہیں ہے, اس لیے کبھی کسی کے لیے برائی کا نہ سوچو ورنہ تمہیں وہ برائی پہنچ کر رہے گی. اور تیسری چیز جو قرآن نے کہی ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو من یبخل ومن یبخل, اور جو کوئی نہیں خدا کی راہ میں خرچ کرے گا فانما یبخل عن نفسہ, نہیں یہ نہیں یہ اور بات ہے. تیسری بات اللہ نے کی, اللہ نے کہا جس نے عہد اور پیمان کیا ہو, فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ, اور جو کوئی اپنی بات کو توڑے گا سو اپنے لیے خرابی پیدا کرے گا, وعدے کو توڑنا اس کا وبال وہ خود بھگتے گا. اور چوتھی بات اللہ نے کہی ہے ہمیں یبخل انما یبخل عن نفسہ، جو کوئی خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا وہ اپنی کوئی بخل کے لیے کرے گا، اس کو اس بخل کا نقصان پہنچ کے رہے گا. واللہ الغنی، لوگو اللہ بے نیاز ہے، انتم الفقراء اور تم محتاج ہو. یہ چار باتیں قرآن نے بتا دی کہ جو شخص یہ کرتوت کرے گا اس کو خود بھگتنا پڑے گا. کیا اللہ اب ہر ایک کے گھر میں ای میل کرے یا خدا ہر ایک کو ٹیلی فون کر کے بتائے کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے تم پڑھو؟ تہمتیں لگانا، کسی مرد کو مخنث کہنا اور کسی کو یہودی کہنا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہماری مساجد میں نعرے لگتے تھے کبھی، اب تو کم ہو گئے، کہ فلاں یہودی ہے اور فلاں نصرانی ہے. اور انہوں نے نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 درے لگیں گے، یہ قیامت میں جب پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا، کوفہ میں تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اور عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ میں نے کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جملہ سنا، اور انہوں نے کہا انکم سالتمونی عن الرجل، تم مجھ سے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں فتویٰ دوں، جب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ جب کسی شخص کو کہا جائے برا بھلا تو پھر کیا حکم ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کسی کو کہنا کافر فاسق، یا کوئی کہہ دے گدھا، لیس فیہ حدن، اس میں کوئی حد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد مقرر نہیں کی. وَإِنَّمَا فِي عُقُوبَةٌ مِّنَ السُّلْطَانِ، ہاں البتہ حکومت کی ذمہ داری ہے، خلافت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر کنٹرول کرے اور لوگوں کو سلطان وقت، امیر المومنین، صدر وقت جو چاہے وہ سزا دے. فلا تعبدوا فتقولوا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو عادی نہ بنا لو کہ ایسی باتیں بے اختیار بلا ارادہ تم سے نکل جائیں. کتنے ہی ہیں جن کی زبانیں گالیوں کی عادی ہو گئی ہیں، بات بات پہ گالی دے دیں گے، ذرا سا غصہ آیا گالی دے دیں گے، گالیاں بھی وہاں بہن کی. کسی کو کہنا کافر فاسق، یہ کیا ہے؟ اس کی توہین ہے نا. اور ابو رجاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کانا عمر و عثمان رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں یو آ کے بانے الحجا، ایک آدمی دوسرے کی توہین کرتا تھا تو یہ دونوں خلفاء اسے سزا دیا کرتے تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تو آپ نے بھی سنی لیا، ان سارے خلفاء کے دور میں کسی نے کسی کی توہین کی تو توہین عدالت میں چلی جاتی تھی اور لوگوں کو سزائیں ملتی تھی کہ زبان کو سنبھال کے بولو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تو کہنے ہی کیا، ان کے متعلق آیا ہے بحقی رحمت اللہ علیہ اس کو لائے ہیں ان عمر بن خطاب، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کانا یجلد من یفتری علی نساء اہل الملہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل جاتا تھا کہ کسی محلے میں کسی جگہ پر کسی آدمی نے کسی عورت پر تہمت لگا دی ہے، اس کے کردار کے متعلق ایک لفظ کہہ دیا ہے بدکارہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 80 درے لگاتے تھے. کوئی معمولی بات ہے؟ بیسیوں بچیاں ایسی ہیں جن کے رشتوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، رشتے کے لیے کوئی گیا اور اس نے گلی محلے والوں سے پوچھا اور لوگوں کی زبانیں بغیر احتیاط کے چلتی ہیں اور کسی ایک نے کہہ دیا کہ اس کا کردار مشکوک ہے، ایسے ہے. اب کوئی سزا دینے والا تو ہے نہیں، یہ بدھا جب مرے گا تو اللہ کے یہاں جا کر درے پڑیں گے، اب جہاں تو کوئی سزا دینے والا نہیں نا، اس لیے اس نے تو کہہ دیا اور اس بچی کا ساری کا سارا معاملہ بگڑ گیا، رشتہ اس کا نہیں ہو رہا، وہ زندگی گھر بیٹھی ماں باپ کے گزار رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کیا جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ صرف ایک آدمی کی زبان کا اثر ہے، ایسے آدمی کی جس کو مرنا یاد نہیں اور اللہ کا خوف نہیں. بچائے اپنے آپ کو عورتوں پہ تہمتیں لگانے سے، مردوں پہ تہمتیں لگانے سے. کسی کے متعلق عزت کا ایسا معاملہ ہے، بالکل چپ رہے نہ بولے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سنو، زمزم ابن جوس رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد نبوی میں، شعب الایمان میں یہ روایت آئی ہے، اور میں نے ایک بزرگ دیکھے بہت خوبصورت اور انہوں نے سر پہ کوئی چیز لگا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رنگ دیا ہوا تھا، یا پھر مجھے یاد آتا ہے کہ داڑھی پر بھی مہندی لگائی ہوئی تھی، یعنی رنگے ہوئے تھے بال ان کے، اور درمیان کے دانت ایسے چمک رہے تھے جسے بجلی کی روشنی ہوتی ہے، اور ایک لڑکا بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں جا کے سلام کر کے جب بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا حضرت میں یمامہ والوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا لڑکے کسی کو زندگی میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اور لڑکے بچے کسی کو یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا حضرت ہمارے ہاں تو عام طور پہ جملہ جب بولتے ہیں کسی کو غصے میں تو اپنے نوکر کو یا اپنی اولاد کو ہم کہتے ہیں کہ خدا تجھے نہ بخشے، خدا تجھے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، کیا تم نے یہ کرتوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے سنو، اور پھر انہوں نے کہا بیٹے مجھے جانتے ہو، انا ابو ہریرہ، میں ابو ہریرہ ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں دو بھائی تھے اور ایک رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کو بھی، اور دوسرا جو تھا وہ بڑا گناہگار تھا۔ تو یہ جو زیادہ عبادت کرتا تھا جب دیکھتا تھا اپنے بھائی کو گناہ میں تو اسے بہت زیادہ نصیحت کرتا تھا اور کہتا تھا تیرا ناس ہو جائے، خدا کی نافرمانی نہ کر، ابھی کہتا تھا تو برباد ہو جائے، رک جا۔ اور وہ جو گناہگار تھا نا وہ کہتا تھا خلینی و ربی، نہ کر بھائی مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، کیا اللہ نے تجھے میرے لیے نگران بنا کر بھیج دیا ہے؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ تو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اس نے ایک دن دیکھا وہ کسی کبیرہ گناہ میں پڑ گیا تو اس نے کہا کہ کتنے گناہ کرو گے، اتنے گناہ تمہارے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تو تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں بھائیوں کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا، جتنا میں آ، اور دونوں روحیں جا کر اللہ کے حضور میں پیش ہو گئیں۔ تو جو نصیحتیں کرتا تھا زیادہ اور عبادتیں کرتا تھا بہت، اللہ نے کہا تو میرے بندے کو یہ کہتا تھا کہ میں اس پر اپنی مہربانی نہیں کروں گا، کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میری مغفرت میں کتنی وسعت ہے؟ اور اللہ نے کہا اس گناہگار کو تو میرے فرشتوں لے جاؤ جنت میں اور اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ قال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فلقد تکلم بکلمتین، اس نے ایک جملہ ایسا زبان سے کہہ دیا تھا کہ اذهبت دنیا و آخرته، اپنی دنیا اور عاقبت دونوں برباد اس نے کر لی، ساری عبادت تکارت گئی اور تباہ کر لیا اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ پہ تنقید نہ کرے، غلط باتوں سے نہ روکے، یہ کرے، مگر طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ دیکھو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو کا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے لوگ اسے آر دلا رہے تھے، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر کوئی فی قلیب کوئی کنویں میں گر جائے تو کیا تم اسے نکالو گے یا مرنے دو گے؟ قالوا بلا، ان کا حضرت کیوں نہیں نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اپنے بھائی کو گالیاں تو نہ دو، اگر اس نے غلط کر ہی لیا ہے تو وحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو تم اس گناہ میں نہیں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا تو کیا ہم اسے غصہ بھی نہ کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کہو بھائی کو بتاؤ کہ تمہارا عمل برا ہے تھا اذا ترکا، اور جب تم چھوڑ دو، جب وہ چھوڑ دے گا فواقی وہ میرا بھائی ہی ہے، یہ ہے عزت۔ جب تک ضرورت پیش نہ آ جائے، نہ گناہوں کی تشہیر میں لگا رہے، نہ لوگوں کے عیوب اور یہ چیزیں بیان کرے لوگوں کے سامنے، اور جب کوئی چیز ایسی پیش آ ہی جائے تو ایسے نہ کرے کہ وہ لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی بات کہی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اذا رأیتم اخاکم قارفا ذنبا، جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ گناہ میں پڑ گیا ہے تو دیکھو فلا تکونوا عوانا للشیطان، تو شیطان کے بھائی تم بھی نہ بن جانا، وہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے تم بھی نہ پیچھے چل پڑنا۔ اور فرمایا یہ نہ کہنا کہ اللہ اسے رسوا کر، خدایا اس پہ لعنت بھیج، خدا کی لعنت ہو اس پہ، ہمارے معاشرے میں اس کبر کو دیکھو، چار دن نماز پڑھ کے پانچویں دن وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، اور ایک سال حج اور عمرہ کر لیا اب آ کے سارا جہان سے گناہگار ہی نظر آتا ہے، یہ کون سی تربیت اور تعلیم ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وہ تو شیطان کی وجہ سے گناہ کر ہی رہا ہے، تم شیطان کے پیروکار نہ بن جانا، کبھی یہ نہ کہنا کہ خدا اسے رسوا کرے، خدا کی لعنت اس پہ، ولیکن سب اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہو، اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی، اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس گناہ سے اس کی جان چھڑا دے، اپنے لیے دعا مانگتے رہو، شکر کرتے رہو کہ اللہ ہم اس گناہ میں نہیں ہیں، تیری توفیق ہے اللہ جو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ طریقہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عافیت مانگتے رہو، اس کی تشریح یہ ہے. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو بس آدمی کو چپ کرا دینے کے لیے کافی ہے، کبھی عورتوں پر تہمتوں میں نہ پڑے، مردوں پر تہمتوں میں نہ پڑے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا فَإِنَّا أَصْحَابُ محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، ہم ان کے ساتھ رہنے والے، كُنَّا لَا نَقُولُ فِي أَحَدٍ شَيْئًا، ہم کسی شخص کے کردار پر تبصرہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ دیکھو اس آدمی کی موت کس پہ واقع ہوتی ہے، اور فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ، اور اگر موت میں ایمان لے جاتا تھا دنیا سے، ایمان والوں کی موت مرتا تھا، ہم جانتے تھے کہ اِنَّهُ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، اس شخص نے توبہ کر لی ہوگی، اس شخص تک اللہ کی خیر پہنچ گئی، اس شخص کے ساتھ اللہ نے بھلائی کر دی، اور اگر شر پہ مرتا تھا تو پھر ہم چپ ہو جاتے تھے، پھر بھی اس کی برائی نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. یہ ہے جو کام کرنے کا ہے. تو اس عورت پر تہمت لگاتے تھے لوگ، اس بچے نے کہا یہ ایسی نہیں، اور اسے گھسیٹتے رہے گھسیٹتے رہے، مار دیا، یہاں تک کہ اسے لے جا کر پھینک دیا، اور وہ بار بار کہتی تھی حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہے. تو اللہ نے کفایت کر دی. جب خدا کے ہاں پہنچی تو اللہ تو جانتا تھا کہ اس عورت کو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا. سب سے پہلے آدمی اپنی خیر منائے اور لوگوں کی عزتوں کے پیچھے نہ پڑے، ایسے سخت جملے نہ کہے جس سے لوگوں کے دل دکھتے ہوں. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر لیں گے، اور یہ کسی گناہ میں پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. تو چار باتیں جو قرآن نے کہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کے لیے برا سوچتا ہے، داؤ لگانا، وہ داؤ اس پر پڑتا ہے، اور جو شخص بغاوت کرتا ہے اس کی سزا اسے بھگتنی پڑتی ہے، اور جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے اس کا نقصان خود اٹھاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، بالآخر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اب قرآن اس سے زیادہ کیا وضاحت سے کہے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات میں فرمایا کہ وہ تباہ کر دینے والی سات چیزیں تمہیں بتاتا ہوں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا غافلات المومنات، مومنہ عورتیں، سیدھی سادی، بھولی بھالی، ان پر تہمت لگانا، فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا. تین بچوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور یہ تیسرا بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں کلام کیا اور ایک عورت کے صحیح ہونے کی، اس کے پاک دامنہ ہونے کی شہادت.